بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. چونکہ بہت سے نئے حضرات آئے ہیں اور ابھی مغرب سے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوگا، جو حضرات پہلے سے موجود ہیں انہوں نے تو اعتکاف کے متعلق کافی کچھ سنا ہے، پھر بھی سرسری طور پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اعتکاف کی کچھ اہمیت، اس لیے کہ عام طور پہ ہمارا جو مزاج ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت تازہ ہو جاتی ہے ذہن میں تو اس کے لیے انسان اور زیادہ تیار ہو جاتا ہے، اور ایک انسان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، مجھے اس کی قدر کرنی ہے. جیسی نعمت کا انسان کو احساس ہوتا ہے اس کی قدر بھی اس کے لحاظ سے ہوتی ہے. یہ کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے کہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ گزشتہ انبیاء اور گزشتہ امتوں میں بھی اس کا سلسلہ رہا ہے. اگرچہ تفصیلی حالات قرآن کریم میں، احادیث میں ہمیں اس کے متعلق زیادہ ملتے نہیں ہیں، جب قرآن کریم نے بھی خود فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے انبیاء کے واقعات، بہت سے انبیاء کے نام بھی ہمارے سامنے مذکور نہیں کہ وہ کون سے انبیاء تھے. تو ظاہر ہے تفصیلی حالات تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، پھر بھی علماء نے کافی حد تک اس پر تذکرے کیے ہیں، قصص الانبیاء کے نام سے، قصص القرآن کے نام سے تفصیلات کچھ نہ کچھ مل جاتی ہیں. بہرحال ہم ایک سرسری نظر ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کچھ کام لینا چاہتا ہے، تو خاص طور پہ وہ حضرات جن سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتا ہے، ان کے ہم اگر ہم تاریخ دیکھیں تو کچھ وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح رکھا کہ سب سے یکسو ہو کر اپنے لوگوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے تنہائی میں کچھ وقت گزارا، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے اور فتوحات کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں کے لیے مفید بنایا. ایک تاریخی لحاظ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات دیکھیں، بعد کے حالات دیکھیں، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جو ان کے ساتھ جو حالات گزرے، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات تو قرآن میں آتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، الگ تھلگ اپنی عبادت میں لگی رہتی تھیں. اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جو ان کے عمر کے لحاظ سے بھی بڑے تھے، اس کے اپنے وقت کے نبی اور پیغمبر تھے، وہ جب وہاں گئے دیکھا، اچھا بے موسم پھل، انا لکی ہذا، یہ کہاں سے پھل ملے؟ قالت ہوا من عند اللہ. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام حالانکہ وہ پیغمبر ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اچھا ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں، تو یہ کوئی بابرکت شخصیت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا یہاں نزول بھی ہے، چلو یہیں دعا کرتے ہیں. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، وہاں پر اپنے لیے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے، کوئی اولاد ہے نہیں، خاندان کے دوسرے افراد ایسے ہیں نہیں جو دین کو آگے بڑھائیں، اور دین کی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی لحاظ سے رشتہ داروں میں جو اب تک جو سلسلہ نظر آتا ہے، ایسا لگتا نہیں کہ دین کے سلسلے کو صحیح طور پہ آگے بڑھا سکیں گے. یا اللہ مجھے کوئی ایسا بیٹا دے دیجئے جو اس دین کو یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، جو میرے جو آپ نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے، جو نبوت کا جو منصب دیا ہے، وہ میرا وارث بنے اور نبوت کے ان کاموں کو آگے بڑھائے اور آپ کے دین کی اشاعت کرے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. بہرحال یہ تو وہی اعتکاف کی ایک صورت کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام، عورتوں میں بھی یہ سلسلہ رہا، مردوں میں بھی رہا، اس کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اختیار فرمائے. اصحاب کہف اذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون اللہ، الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خصوصی انعام فرمایا. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک مختلف ہی قسم کا واقعہ پیش آیا، مچھلی کے پیٹ میں ایک زمانہ گزارا، اس کے بعد پھر مچھلی نے ساحل پہ ڈال دیا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی شکل میں ان کے تنہائی کے اوقات جس میں صرف اللہ کے ساتھ ان کی مناجات ہو، اور مچھلی کے پیٹ میں جا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، معاف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو نوازا تو اسی قوم میں دوبارہ گئے اور جا کر پھر پہلے جو قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ان میں ایمان لانے والوں کی کثیر تعداد ہوئی جو دوسرے انبیاء میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں. یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام رہا ہے، اور مختلف اپنے صلحاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ یہ معاملات فرمائے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی قوم سے الگ ہو گئے تھے. بہرحال یعنی دنیا کے مشاغل سے نکل کر انسان کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لینا، جہاں ذہن میں ذہنی یکسوئی حاصل نہ ہوتی ہو، ان چیزوں سے نکل کے یکسوئی اختیار کر لینا تاکہ انسان تمام مشاغل سے فارغ ہو کر صرف اللہ کی عبادت کر سکے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے تمام یعنی مناصب اور ذمہ داری ادا کرنے کے بعد جب قوم پر عذاب آیا، ان کے حالات عام طور پر نہیں ملتے کہ کیا وہی تنہائی میں اپنے وقت گزارا اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا. بہرحال یہ صرف ایک ماقبل کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم امتیوں کو اس منصب یہ کہہ رہے کہ یہ شرف اور اعزاز عطا فرمایا کہ نہیں، یہ اس امت میں ایک عام دستور رہے گا کہ اعتکاف کیا کریں گے. جو انبیاء کے ساتھ معاملات ہوا کرتے تھے اور جو بڑے بڑے حضرات کے ساتھ معاملات ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے عام افراد کو بھی اس کے عام موقع عطا فرما دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے تو غار حرا میں اعتکاف کا سلسلہ رہتا ہی تھا، لیکن پھر نبوت کے بعد اور خاص طور پہ ہجرت کے بعد کا اگر ہم دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا سلسلہ شروع فرمایا سن 3 ہجری سے، اس لیے کہ سن 1 ہجری میں رمضان کے روزے کے حکم آیا ہی نہیں تھا، سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا حکم آیا، رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اس سال غزوہ بدر پیش آ گیا تو اس سال اعتکاف کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا. سن 3 ہجری سے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو تفصیل ملتی ہے وہ یہی کہ سن 3 ہجری سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اعتکاف نہیں ہو سکا. اور اس کی وجہ ایک مرتبہ تو خاص واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف بنا بھی لیا تھا، کتب حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا ازواج مطہرات میں سے ایک نے اجازت لی ہے، انہوں نے اپنا معتکف بنا لیا، چونکہ حجرے کے ساتھ ہی حجرے تو متصل ہی تھے، ایک نے بنا لیا دوسری نے بنا لیا، تمام ازواج مطہرات کے اتنے سارے جب وہ معتکف بن گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واللہ عالم جو بھی مصلحتیں ہوں گی کہ ایک کو منع کریں کس کو منع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اعتکاف نہیں کرتا، میرا معتکف نکال دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں فرمایا، اور اس کی قضا فرمائی تھی پھر رمضان کے بعد، یعنی اتنی اہمیت کہ اس سال اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں ہو سکا تو اس کے بعد شوال میں اس کی قضا فرمائی تھی. اور دوسرا ایک موقع آیا تھا جب 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، ظاہر ہے ایک عذر تھا، سفر کا موقع تھا، مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے رمضان راجح قول کے لحاظ سے رمضان کی 20 تاریخ کو، تو اب 20 تاریخ کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، ظاہر ابھی تو سفر کے حالات چل رہے ہیں، تو وہاں پر اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں فرما سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں پھر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وفات سے پہلے کا جو سال تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کی تلافی میں ہو، اب وہ سن 9 ہجری یا 10 ہجری میں، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا. تو بہرحال یہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، اور ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا تو آپ کے بعد پھر صحابہ کے بھی یہ دستور رہا اور ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. اب اعتکاف یہ تو خیر اس کو یعنی تاریخی لحاظ سے اگر دیکھیں، باقی اعتکاف کا مقصد ظاہر ہے کہ دنیاوی تعلقات سے، دنیاوی مشغولیتوں سے انسان اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادت کے لیے یکسو ہو جائے، وہی اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے انسان یکسو کر لے اور فارغ کر لے. اب ظاہر ہے کہ اس کو جتنا زیادہ انسان اس چیز کو اہمیت دے گا کہ اپنے آپ کو یکسو کر لے تعلقات سے، باقی تعلقات سے، اتنا زیادہ اس کا جو اصل مقصد ہے اعتکاف کا کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں قوت پیدا ہو، عبادات کے ساتھ تعلق میں قوت پیدا ہو، اتنی زیادہ اس میں ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا، اتنی افادیت ہوگی. اسی وجہ سے جو حضرات جتنا زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کو، مختلف اعلانات ہوئے تھے ان میں ایک اعلان خاص طور پر حضرت کی طرف سے تاکیداً کیا گیا تھا کہ سونے میں قلت کی ضرورت ہے، سونے میں اوقات بہت جا رہے ہیں, اعلان یہ بھی ہوا تھا لیکن چونکہ حضرت کی طرف سے تاکید تھی کہ سونے کے اوقات کافی زیادہ معلوم ہوتے ہیں, تو اس لیے ان میں ذرا کمی لانے کی ضرورت ہے کہ اپنی ترتیب بنائیں. تو اس وقت کو, اعتکاف کے ان اوقات کو استعمال کرنے کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں. وقت کا صحیح استعمال کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان یہ چند کام کر لے. نمبر ایک, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ نمبر ایک وقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے بنیادی جو جن اصول ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے آج کل بھی اور رمضان کے بعد بھی. نمبر ایک کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں. من حسن اسلام المرء حدیث میں آتا ہے اور یہ اہم احادیث میں شمار کی گئی, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ انسان کی خوبی مسلمان ہونے کے لحاظ سے خوبی یہ ہے کہ جو لا یعنی اور فضول چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں. کوئی بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا بیکار بات ہے. کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اچھے کوئی فائدے کی چیز ہے یا بس ویسے ہی اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہوں میں. اپنے فضولیات سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. یہ ایک اہم حصہ ہے دین کا, صرف اعتکاف کا نہیں بلکہ ایک مستقل زندگی گزارنے کا. صرف مسلمانوں میں نہیں غیر مسلموں میں بھی اس کو مانا جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, یہ ایک انسان کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اپنے اوقات کو مفید بنانے کے لیے فضولیات کو اپنی زندگی سے نکال دے. اب کیا چیز کتنی فضول ہے کتنی زائد ہے ہر شخص اپنے لحاظ سے طے کر سکتا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, ایک اصول کہ فضولیات کو اپنی زندگی سے نکال دیں. دوسری چیز یہ کہ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے اکتا جاتا ہے, یہ انسان کی ایک طبیعت ہے, ایک چیز سے انسان اکتا جاتا ہے. تو مختلف قسم کی عبادتیں, مختلف قسم کے عبادتوں کی ترتیب بنا لیں. اچھا فلانا وقت ہے, اب مثلا یہ صبح کا وقت ہے, جو بھی ترتیب انسان بنائے کہ سونے کے اوقات کچھ متعین کر لے کہ کتنے گھنٹے سونا ہے یہ طے کر لے, یعنی کہ جتنا بھی فارغ وقت ملا وہ سونے میں گزار دیں. کتنا وقت سونے کے لیے استعمال کرنا ہے اس کی ایک تعین کر لیں, متعین کر لیں, اور اس کے لحاظ سے باقی جو وقت بچتا ہے کہ اچھا مثلا فلانا وقت ہے کہ صبح تعلیم سے پہلے کوئی جو جاگ رہا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں فجر کے بعد بھی جاگتے ہیں, اور فجر کے بعد بھی اشراق تک اگر جاگ لیں تو اشراق کے بعد سے لے کر بھی تعلیم تک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے, تقریباً کتنے 5 گھنٹے مل جاتے ہیں, اس کے بعد بھی اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے. تو بہرحال وہ بھی وقت ہے. بعض حضرات ماشاء اللہ ہمت والے وہ بھی ہوتے ہیں جو فجر کے بعد سے اشراق تک جاگتے ہیں اور وہ اشراق کی مکمل فضیلت حاصل کر لیتے ہیں, جو اصل فضیلت ہے کہ نماز کے بعد انسان اسی جگہ ٹھہرے, مسجد ہی میں ٹھہرے اور عبادت میں لگا رہے, کوئی فضولیات میں نہ لگے اور کم از کم صرف 2 رکعت پڑھ لے, تو اس کو کامل حج کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو کوئی اگر کر سکتا ہے تو اس فضیلت پر عمل کر لے. معمولات ہے ہمارے دن میں جو معمولات کی جو ترتیب ہوتی ہے شروع کے, چونکہ 4-5 دن یا شاید 5-6 دن اس پر لگائے تھے تو دوبارہ ان کو دہرانا تو بہت طویل ہو جائے گا, لیکن بس یہ ہے کہ اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اوقات کی ترتیب بنا لیں. اگر صبح جاگ سکتے ہیں اس وقت جاگ لیں, لیکن بشرطے کہ پھر اٹھنے میں انسان کو مشقت نہ ہو. تعلیم کا وقت ہوگا, اب تعلیم سے پہلے ذرا اٹھ جائیں یا تعلیم کے بعد پھر وہ وقت ہوتا ہے, اس میں بھی انسان صلاۃ الضحیٰ تو اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ پورا وقت صلاۃ الضحیٰ کا ہے. اشراق پڑھ لیں صبح, یا یہ پورا وقت یعنی زوال سے پہلے پہلے نماز پڑھ لیں, یا پورا صلاۃ الضحیٰ میں اس کو اشراق کہہ لیں یا چاش کہہ لیں, عربی زبان میں صلاۃ الضحیٰ میں یہ پوری نماز آ جاتی ہے. یہ پورا وقت میں جو بھی نماز پڑھی جائے صلاۃ الضحیٰ کہلائے گی. تو تعلیم کے بعد کا وقت ہے, اس کو استعمال کر لیں. کوئی وقت اپنے لیے صلاۃ التسبیح کا رکھ لیں, وہ ایک مستعلق عبادت ہے صلاۃ التسبیح, اس میں تسبیحات بھی آ جائیں گی, نماز بھی آ جائے گی. اگر دوحہ کے وقت میں پڑھ لیا تو صلاۃ الدوحہ بھی ہو گئی, صلاۃ التسبیح بھی ہو گئی. یہ مختلف عبادتیں انسان کے لیے اپنے اپنے لحاظ سے انسان مقرر کر لیں. پاروں کی کوئی تعداد مقرر کر لیں یا وقت مقرر کر لیں. اگر تعداد مقرر کرنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے تیز تیز پڑھ لیتے ہیں تو نہیں, وقت مقرر کر لیں کہ اتنے گھنٹے مجھے روزانہ قرآن پڑھنا ہے. پھر آہستہ پڑھیں, تیز پڑھیں, آپ کی مرضی ہے. مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ تعین ہونی چاہیے کہ کیا مجھے اوقات کس طرح گزارنے ہیں. تلاوت کے لیے کتنا وقت ہو یا کتنی مقدار ہو, عام بعضوں کے لیے مقدار متعین کرنے میں سہولت رہتی ہے کہ نہیں مجھے اتنا پورا کرنا ہے تو وہ پورا کر لیتے ہیں. بعضوں کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقدار مقرر کر لیے تو پھر اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ پھر وہ تلاوت کی جو تصحیح ہے اس کا اہتمام نہیں ہوتا. بہرحال اپنے اپنے لحاظ سے یہ وقت متعین کر لیں یا پاروں کی تعداد مقرر کر لیں, لیکن کچھ نہ کچھ تعین ہو کہ اچھا مثلا وہ وقت ہے 12 بجے سے یا 1 بجے سے لے کر ظہر تک کا وقت ہے, اس میں مجھے کیا کرنا ہے. ظہر کے بعد پھر تقریباً 3:15 بجے تک عام طور پہ ذکر سے فارغ ہو جاتے ہیں, بعض لوگ ذرا اور طویل ذکر کرتے ہیں. بہرحال ذکر کے بعد کیا کرنا ہے, اپنے پہلے سے ایک ترتیب بنا لیں کہ یہاں ماحول بنے مسجد کے اندر کہ تلاوت کا ماحول ہو, ایک دوسرے کو سنانے کا ماحول ہو، اپنے طور سے پڑھنے کا ہو، اس وقت صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے مناسب وقت ہے اس وقت پڑھ لی جائے، یا اور کوئی عبادت کر لی جائے، تسبیحات کے لیے کچھ وقت ہو، درود شریف کے لیے وقت ہو، ابھی فضائل درود شریف پڑھی گئی تھی تو درود شریف کے لیے وقت ہو، یہ اوقات کی ترتیب بنے تاکہ ہمارا وقت استعمال ہو۔ یہ نہ ہو کہ اچھے چلو ذکر کے بعد اب نیند آ رہی ہے جا کے سو گئے، سو گئے تو ظاہر ہے پھر اٹھنے کی کوئی صورت ہوتی نہیں، الارم رکھی نہیں تو سیدھا اثر پہ جا کے اٹھیں گے تو وہ دن پورا نکل گیا۔ عام ایام میں بھی عام طور پہ لوگ اتنا نہیں سوتے اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ نیچے جاتے ہیں تو نیچے تو بیڈ روم ہے، وہاں جاتے ہی انسان کو بستر دیکھتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی صبح جاگ رہا ہو اب جا کر سو رہا ہے، ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی نیند آ جاتی ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے ہم بھی سو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں مسجد میں ماحول بنایا جائے کہ عبادت کا ماحول ہو، پڑھنے کا ماحول ہو۔ الحمدللہ راتوں میں تو ہوتا ہے، ہم نے طالب علمی کے دور میں ایک مشہور تھا کہ ویسے تو مشہور ہے من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلند مقامات کا طالب ہوتا ہے تو راتوں کو جاگتا ہے، تو اس پر ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم رات کو پوری رات جاگ رہا تھا، جاگتے جاگتے وہ پورا محنت کرتا رہا، امتحان کا وقت آیا تو جا کے سو گیا کہ تھوڑی دیر لیٹ جاؤں اور صبح جا کے سو گیا، امتحان اس کا چھوٹ گیا، بیچارے نے پوری رات محنت کی۔ تو اس پر کسی نے کہا تھا اچھا ہاں اب اس کو آگے سے اضافہ بھی کرنا پڑے گا کہ من طلب العلا سحر اللیالی ونام فی النہاری، کہ جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے تو اچھا رات میں جاگتا ہے، اچھا پھر دن میں سوتا رہتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ دن میں ہم سوتے رہیں، پورا دن سوتے رہیں کہ اچھا رات میں دو گھنٹے ہم نے جاگ لیا ہے، دو گھنٹے بہت بڑی رات ہے، اتنے دو گھنٹے ہم نے جاگ لیا تو اس کے بدلے میں پورا دن ہم سو لیں۔ یہ اس کی ذرا ترتیب بنانے کی ضرورت ہے، یعنی ٹھیک ہے ہر ایک کے اپنے آرام کا خیال ہو، لیکن ترتیب انسان بنا لیتا ہے تو پھر ایک عزم کر لے کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کر لے گا تو ہوگا، ورنہ ترتیب نہیں ہوگی تو جب جو دل چاہے گا، اور ظاہر سستی تو غالب آ ہی جاتی ہے، روزے لمبے ہیں، نیند کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے، تو ایک ماحول بن جائے گا تو انشاءاللہ اس میں سہولت ہوگی، اپنی ترتیب بنا لی جائے۔ تو بہرحال تین چیزیں تھیں اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی، ایک تو فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرا مختلف قسم کی عبادتیں اپنے لیے مقرر کر لینا، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، صلاۃ و تسبیح ہے، نوافل ہیں، قضا نمازیں کسی کے ذمہ ہو تو ان کی بھی کوئی ترتیب بنا لے، مختلف قسم کی عبادتوں کا اہتمام کر لے، اور تیسرا نظام الاوقات بنا لے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، اپنے نظام الاوقات بنا لے، اور جتنا ہو سکے یعنی باتوں سے اور دوسروں سے، یعنی اسی کے ساتھ انسان جب بیٹھتا ہے تو اچھا تھوڑی دیر میں پھر کوئی بات ذہن میں آتی ہے، اسے یہ بات کہہ دوں فلانے کو، یہ بات کہہ دوں، اور کوئی بات ذہن میں آتی ہے اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف کا مقصد الگ تھلگ ہونا ہے، تبتل، کہ ہر ایک اپنی اپنی عبادت میں مشغول رہے، اس کے لحاظ سے انسان کا وقت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اوقات کے بارے میں جو اہمیت بیان فرمائی، جس کو یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ سورہ والعصر، کہ یہ ایک بہت اہم سورت ہے کہ لوگوں کے لیے یہی ایک سورت دین پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ پورا دین کا اگر دیکھا جائے تو خلاصہ آ گیا، قرآن کریم نے اس کو ابتدا فرمائی والعصر، وقت کی قسم ہے، یہ وقت بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان اس کی قدر کرے، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا کہ اذا دخل العشر الاخیر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں مجاہدہ ویسے بھی بڑھ جاتا تھا، لیکن اخیری عشرہ جب آتا تھا تو پھر تو شد المیزان، گویا مکمل طور پر کمر کس لینا جس کو کہتے ہیں، مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے کہ اب عبادت میں زیادہ محنت کرنی ہے، اور یعنی اب ان 10 دنوں کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے، چاہے کوئی پورا مکمل اعتکاف کرنا چاہ رہا ہو یا کسی وجہ سے نہ کرنا چاہ رہا ہو، لیکن اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور اپنا عزم کر لے، اور عملی طور پر اپنے آپ کو مکمل تیار کر لے کہ نہیں مجھے ان 10 دنوں میں تو اچھی طرح عبادت کرنا ہے، کہ یہ وہ 10 دن ہوں گے کہ ان میں اگر اچھی طرح عبادت کر لی تو علماء نے جیسے لکھا ہے اور یعنی مجربات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انسان ان اوقات کو اگر اچھا استعمال کر لیتا ہے تو اس کا اثر انسان کے لیے زندگی بھر رہتا ہے، اس کے پورا سال اس کا اثر رہتا ہے، یہ ان رمضان کے ایام کو استعمال کرنے کا۔ تو بہرحال یہ آخری 10 دن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی، اس کو مجاہدہ اور محنت اور یکسوئی کے ساتھ گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت واضح فرما دی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہاں یہ جمع ہونا ایک اپنے لیے ہمارے لیے بھی باعث خیر بنے، اور ایک ماحول بننے کی وجہ سے ہم یعنی کم از کم ہم یعنی مسجد میں جب بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھنے کی وجہ سے کسی اور کو اگر دیکھ کر موقع ہو جاتا ہے یا ایک ماحول بن جاتا ہے پڑھنے کا، تو ہم دوسروں کے لیے بھی اجر کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور اعتکاف میں جیسے ایک دو باتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایک تو اس کا خیال رکھنا اس سے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے ظاہر ہے کہ اعتکاف ہوتا تھا تو رات میں سب تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن جاتی تھیں، تراویح وغیرہ کی بھی اس زمانے میں مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعض کی تلاوت سے دوسروں کو تکلیف ہو، تلاوت اس طرح کرو کہ اپنی عبادت کرو جس طرح کہ تم اپنے لحاظ سے عبادت تو کرو لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہاری عبادت سے اور تلاوت سے کسی کو تکلیف ہو۔ جب تلاوت کا میں زیادہ بلند آواز، اس لیے کہ حفاظ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور مختلف جماعتیں ہوں گی، تو اس میں اس کا خیال رکھ لیں کہ اپنے لحاظ سے پڑھ تو لیں لیکن اس طرح نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی عبادت کرنا چاہے یا قریب میں، اس کے لیے ہم ترتیب بنا لیتے ہیں عام طور سے کہ پیچھے جو عام قرآن پڑھنے والے ہیں، دیکھ کر پڑھنے والے ہیں، پیچھے بتیاں جلی رہتی ہیں اور باقی مختلف جگہوں پر الگ الگ حفاظ اپنے اپنے طور سے نماز پڑھتے رہتے ہیں، جو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہے، جس کے ساتھ شامل ہونا چاہے شامل ہو جاتے ہیں، بس اس کا خیال رکھا جائے کہ اتنا زور سے نہ ہو کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے۔ جب تلاوت کے ذریعے سے تکلیف نہ ہو تو باتیں یا اور کوئی چیز اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچنا ظاہر ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ سخت وبال ہو جاتا ہے اس کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں ایک اور بات کہا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا وغیرہ کے علاوہ تو کسی چیز کے لیے نکلتے نہیں تھے، جب نکلتے تھے تو اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی شخص جو یعنی کوئی بیمار ہوتا، عیادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بڑا اہتمام تھا، لیکن تب بھی حالت یعنی اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس بھی ٹھہرتے نہیں تھے۔ یہ تو ایک حدیث ہے لیکن یعنی ٹھہرتے نہیں تھے، بس چلتے ہوئے حال دریافت فرما لیتے تھے، یہ تو حدیث کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے یہاں پر کہ اعتکاف کی حالت میں جب آپ نکلیں وضو کے لیے جائیں تو وضو کے لیے آتے یا جاتے کسی کام کے لیے ٹھہرے نہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد تھا، اصل تو اعتکاف تھا، ہم نکلے تھے صرف استنجا کے لیے یا وضو کے لیے، اس وقت کسی سے باتیں کرنے کے لیے ٹھہر نہ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ عیادت مریض کے لیے بھی ٹھہریں گے نہیں بلکہ چلتے ہوئے دریافت کر لیا، خیریت معلوم کر لی، ٹھہرنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں کوئی بھی زائد کام نہیں کرنا ہے، باہر نکلنے کے بعد کوئی زائد کام نہیں کرنا ہے کہ انسان مثلا اب وہ ہاتھ پہنچ رہا ہے، یہاں پر بھی وہ شاید لگا ہوا ہے تو اب تک تو عادت ہوگی کہ میں نے وضو کرنے کے بعد یا ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ پہنچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب اعتکاف میں اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہاں زائد وقت نہیں ٹھہرنا، وضو کرنے کے بعد اپنا تولیہ اپنا رومال اپنے ساتھ لاتے ہوئے ساتھ صاف کرتے ہوئے آ جائیں، لیکن مستقل اس کے لیے ٹھہرنا یا کسی سے باتیں کرنا یہ اعتکاف کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ اس میں زائد وقت گویا انسان جو ضرورت سے زائد وقت ہے وہ باہر لگا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا اور باقی مسائل کی کتابیں، اعتکاف کے مسائل کی کتابیں رکھی رہتی ہیں، تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ نئے آنے والے حضرات حضرت سے مصافحہ کر لیں۔